ما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ وہی ہے جس نے مکے والوں میں اس رسول کو بھیجا تاکہ آیات الہی کی تلاوت کرے لوگوں کے لفظ کا تزکیہ کر کے پاک و پاکیزہ بنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. سورہ مبارکہ جمعہ کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 128 کے تسلسل میں کل اور آج کی مجلس کے لیے منتخب کی گئی اور پیغام یہی مل رہا کہ قرآن نے مقصد بعثت رسالت نفس کی پاکیزگی روح کی طہارت اور مختصر کر کے گزرتی ہے. لیکن اس سے پہلے اس عنوان سے گفتگو کے سلسلے کو کل سے مربوط کر کے آگے بڑھایا جائے روزانہ کی طرح سے دو تین مختصر سی تمہیدی گزارشات. پہلی گزارش وہ ہے جو یقیناً شروع مجلس میں ہی آنا چاہیے. اکثر ایسی گزارشات یا اعلانات میرے پاس آتے ہیں کہ انہیں آخر مجلس میں اس لیے بیان کرنے کا دل چاہتا ہے کہ مومنین کرام کی اکثریت آخر میں ہی نظر آتی ہے. لیکن یہ پہلی گزارش انہی لوگوں کے لیے ہے کہ جو شروع مجلس میں آنے کے عادی ہیں اور وہ یہ ہے کہ ذاتی طور پر یہ میں اپنی طرف سے ایک درخواست کر رہا ہوں. ایک شرعی مسئلہ نہیں بیان کیا جا رہا وہ یہ ہے کہ جب ایک بار ذکر شروع ہو جائے چاہے سوزخانی کی شکل میں ہو مرثیے کی شکل میں ہو سلام کی شکل میں ہو ذکر امام ایک مرتبہ شروع ہو جائے میرے اپنے خیال میں سوائے اس کے کہ کوئی نائب امام یا مرضی وقت آ رہا ہے یا اتنا مقدس عالم ہم جیسے طالب علموں کے لیے سب سے رضا سے اٹھنا مناسب نہیں ہے. آپ سے یہ گزارش مسلسل آخری مجلس تک کے حوالے سے ہے کہ توجہات کسی ذاکر کی جانب رکھیے جو ذکر امام چاہے نثر کی شکل میں کرے کہ نظم کی شکل میں. تو سلسلہ درہم برہم نہیں ہونا چاہیے ٹوٹنا نہیں چاہیے. یہ دیکھنے میں بھی اذا کی توہین لگتا اور سوچنے میں بھی مناسب محسوس نہیں. یہ میری گزارش ہے لوگوں کی عقیدتیں اور محبتیں ذکر امام کے حوالے سے وہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ اپنی جگہ سے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں. لیکن اسی ذکر امام ہی کے حوالے سے یہ گزارش. اس کے بعد جیسا میں نے کہا کہ دو تین ایسی چیزیں دریافت کی گئی ہیں کہ مجھے یہ بھی نہیں معلوم کہ جن کے یہ سوالات ہیں وہ اس وقت ہیں کہ کچھ دیر کے بعد آئیں گے. تو بہترین طریقہ تو یہی ہوتا ہے کہ انتظار کیا جائے. لیکن بعض اوقات بلکہ اکثر بات سے بات اس طرح سے نکل آتی کہ آخر تقریب میں موضوع بھی اور مجلس کا وقت بھی اتنا قابو سے باہر ہو چکا ہوتا کہ پھر یہ ساری چیزیں ذہن سے نکل جاتی ہیں. چنانچہ مسئلہ روز بروز چلتا چلا جاتا. ایک ایک دو دو منٹ کے سوالات ہیں. بہت ڈرتے ڈرتے اس لیے اس کا جواب دے رہا ہوں کہ کہیں اس کا نتیجہ یہ نہ نکلے دلوں کے سمجھے کہ یہ مجالس سوال و جواب کے سیشن ہے اور ان کی تعداد بڑھنے لگی. اسی لیے موضوع سے ہٹ کر کسی چیز کا جواب ممبر سے نہیں دیا جائے گا. وہ اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بعد میں آپ دریافت کر سکتے ہیں. پہلا سوال سورہ احزاب کے عمل کے حوالے سے اور دوسرا سوال وہ چار آیتوں کے عمل کے حوالے سے پوچھا گیا کہ جن چار آیتوں کو تو چھپوا کر آپ کی آسانی کے لیے تقسیم کیا جا رہا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ جو چار آیتوں کا عمل بتایا گیا ہے ظالم کے گھر سے یا امر امر آفر یا دعائیں کتنی دفعہ پڑھنی چاہیے؟ جواب، روزانہ ایک مرتبہ. اب میں کیونکہ تفسیر میں جانا نہیں چاہ رہا تھا اور میرا موضوع دعا نہیں تھا، اس لیے میں نے مختصر اس کو بیان کیا. لیکن ایک ذمہ داری آپ ہی سے سپرد کر دی جائے. ذمہ داری اگر میں خود ادا کروں تو اس لیے بڑی آسانی کہ 10-15 منٹ کا ایک واقعہ ہے. مجلس صاحب ایک حصہ اس میں بھی میں صرف کر سکتا ہوں، لیکن موضوع کی وجہ سے میں اپنی جگہ سے، اپنے موضوع سے نہیں ہٹنا چاہتا. مفاتیح الجنان، اس کے شروع میں جہاں صبح کی نماز کے تعقیبات لکھے ہیں، مفاتیح آپ کھولیں گے تو شروع میں قرآن کے کچھ سورے، اس کے بعد بعد نماز کی دعائیں، تو پہلی ہیڈنگ ہے کہ وہ تعقیبات اور دعائیں جو ہر نماز کے لیے مشترک، اور پھر آتا ہے ایک ایک نماز الگ الگ کر کے. تو نماز فجر کی تعقیبات میں ایک واقعہ بھی ہے، شیخ صادق عراقی کا، جو ملاقات کے امام کے حوالے سے بھی کتابوں میں ملتا، جس میں امام انہیں یہ آیتیں پڑھنے کا حکم دیا، اور وہاں پر یہ 4 میں سے 3 آیتیں بھی دعا کی شکل میں، وہ واقعہ پڑھ لیجیے گا تو شاید یہ دعائیں پڑھنے کا زیادہ بہتر طریقہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے. پہلے تو میں مفاتیح الجنا کا صفحہ نمبر بھی بیان کر دیا کرتا تھا، اس لیے کہ اس وقت ایک ہی مفاتیح تھی جو پورے ہندوستان اور پاکستان میں رائج تھی. مرحوم شیخ اختر عباس صاحب علی اللہ مقامہ کا ترجمہ جو سالے کو دیکھتا، عشرہ محرم کی آخری مجلس پڑھنے کے بعد دنیا سے رکھتا تھا. لیکن اب کیوں، 3 مفاتیح ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکی، ایک یہی، دوسری مرحوم حجت الاسلام علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب کی زیر نگرانی ترجمہ، جو اس سال عشرے کی آخری مجلس کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئی، اور تیسرا ترجمہ لاہور سے چھپا حافظ ریاض حسین صاحب کا. اس لیے اب صفحہ نمبر بتانا مناسب نہیں، دلچسپ واقعہ اور وہاں تفصیل کے ساتھ ہے. صرف ایک چیز اس میں عرض کر دوں کہ امام نے ان آیتوں کے ساتھ ایک مختصر عمل یہ بھی بڑھا دیا کہ نماز سب کے بعد دل پر ہاتھ رکھ کر 70 مرتبہ 77 یا پتہ ہو پڑھو، اور پھر یہ آیتیں ایک بار پڑھی جائیں. سوال کا جواب بھی ہو گیا، ذرا سی مزید وضاحت اس لیے ہو گئی کہ اس عمل کو جتنا زیادہ پڑھا دیں گے اتنا فوائد زیادہ اور جلدی حاصل ہوں گے. دیکھیے بات لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس لیے میں اور تیزی سے اب اس کو مکمل کرتا ہوں. اگر کوئی شخص کلمہ گو تو ہے لیکن جھوٹا اور منافق، تو کیا اس سے قطع رحمی کر سکتی؟ لفظ قطع رحمی یہ بتا رہا کہ ہے ہمارا سگا رشتے دار. صلہ رحمی اور قطع رحمی ایک اسلام کی اہم ترین عبادت اور ایک بدترین گناہ ہے. دونوں کا لفظ ہی یہ بتا رہا ہے کہ یہ ذمہ داری کس کے حوالے سے، صلہ رحمی، قطع رحمی، رحم یعنی خون کے رشتے سے جو آدمی کے کنبے یا برادری میں آتے ہیں، جن سے کوئی خونی رشتہ، تو اگر وہ خونی رشتے دار تو چاہے کاذب ہو چاہے منافق ہو، قطع رحمی اس کے ساتھ جائز نہیں. جیسے والدین، صلہ رحمی اور قطع رحمی میں سب افغلت والدین، چاہے وہ کافر بھی ہو چاہے وہ منافق بھی ہو چاہے وہ ہم کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں، ان کے حق کو ادا کرنا، باقی رشتے داروں کا بھی یہی مسئلہ. مختصر اور مکمل جواب دینے کے لیے میں بس اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. یہ ایک آخری سوال، لڑکیوں کی شادی کا مسئلہ آج کل ایک بہت ہی زیادہ سنگین اور پیچیدہ مسئلہ بنتا جا رہا ہوں، اور عام طور پر جو دعائیں ہمارے پاس ہوتی اس میں اس مسئلے کا تذکرہ بہت کم ہوتا، اس لیے کہ یہ مسئلہ بنیادی طور پر معصومین کے زمانے کا تھا نہیں. دعاؤں کی اکثریت وہ یعنی اکثریت کا لفظ بھی میں نے غلط کہا. انگریزی میں جسے کہتے ہیں ایبسولوٹ میجورٹی، 99% جو آئے ہوں، جو عام طور پر لوگ اپنا مسئلہ لے کے امام کے پاس گئے اور امام نے ان کو بتا دیا. چنانچہ 99% جو ہوں بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ لے کر کوئی گیا ہی نہیں امام کے پاس، کیونکہ اس وقت یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. لیکن امام وہ تو قیامت تک کے صاحبان ایمان کے لیے مشکل کشا اور مددگار ہیں، تو اس لیے جو چیزیں لوگوں نے نہیں پوچھی انہیں بھی امام نے ارشاد فرمایا. لیکن وہی بات ہوئی، مشہور نہ ہونے پائی اس معاشرے میں، امام ایک چیز بیان کر رہے اور اس زمانے کے لوگ سمجھ رہے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، بلکہ وہ یہ خیال کر رہے کہ یہ مسئلہ کبھی بنے گا بھی نہیں. سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ لڑکیوں کی شادی بھی کبھی مسئلہ بنے. چنانچہ انہوں نے سن تو لیا لیکن اسے زیادہ پھیلایا ہے. بڑی ارفریزی جستجو اور تلاش کرنا پڑتی ہے کس حوالے سے دعاؤں کی، رزق کے حوالے سے دعا، جو کتاب کھولیے گا اعمال اور دعاؤں کی نظر آ جائے گی، صحت کے حوالے سے دعا ہر کتاب میں نظر آ جائے گی، دشمنوں سے بچنے کی دعا ہر کتاب میں نظر آ جائے گی. اور پھر وہ دعا دعا کی طاقت ہوتی ہے کہ عام حالت میں عام دشمن زیادہ بڑا دشمن لیکن مل جائے. یہ بہت ہی مشکل سے دو اپن ہمیں معصومین کے حوالے سے ملے. خاتون سورہ احزاب کے عمل کے بارے میں سوال ایسا کیا کہ میں بھی چکرا گیا کہ کیا پرسوں کی مجلس میں اسے بیان کرتے ہوئے میں غلطی سے یہ تو نہیں کہہ گیا کہ انہوں نے سوال میں پوچھا، ویسے مجھے یاد نہیں. انہوں نے کہا کہ سورہ احزاب کیا آیت نمبر 23 یعنی 23 تک لکھنا ہے کہ پورا لکھنا ہے؟ جہاں تک میرا حافظہ کام کرتا میں نے آیت نمبر 23 کا کوئی حوالہ دیا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس آیت نمبر 23 کا اس سے کوئی تعلق نہیں، یا تو کہیں اور سے بھی عمل سنا ہوا اور یا غلطی سے شاید میری زبان سے نکل گیا اور فی الحال مجھے یاد نہیں آ رہا. لمبی چوڑی بحث سے کیا فائدہ، خلاصتاً سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے، تفصیل میں نے اس لیے نہیں بتائی تمہیں، ویسے ہی گھبرا رہا تھا کہ میرا موضوع ہے تزکیہ نفس اور یہ دعا کا عنوان اتنا بڑھتا جا رہا کہ کہیں موضوع بدل نہ جائے. اگر صرف یہ پرچہ جو میرے ہاتھ میں ہے اس کے اندر موضوع بدلنے ہی کی گزارش کی گئی، لیکن یہ سب سے آخر میں آ رہا ہے. ایک منٹ کی بات، سورہ احزاب کا اصلی عمل کیا ہے یہ سمجھ لیجیے. شادیوں کے حوالے سے اصلی عمل یہ ہے کہ مٹی کا کوئی برتن لیا جائے، جس بچی کا مسئلہ ہے کوشش کی جائے کہ وہ خود. اس سورہ احزاب کی جتنی آیتیں تقریباً 70-71 آیتیں وہ سب لکھیں، اور اگر اس کے لیے بڑا مشکل یا تقریباً ناممکن ہو رہا تو کہیے کہ کوئی اور بھی اس کا رشتے دار لکھ سکتا. یہ پوری بات تفصیل میں بتا رہا ہوں، اس دن جو کہ اصل موضوع یہ نہیں تھا کہ جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ گیا کہ سورہ احزاب شادیوں کے لیے بڑا مضر ہے. پچھلے ہی سال اس سورہ احزاب کی وجہ سے کیا مسئلہ، 7 کیسز تو میرے علم میں آئے ہیں اور ہر سال کا یہ میرا تجربہ. جو خلاصہ یہ ہے کہ مٹی کا برتن غیر استعمال شدہ یعنی بالکل نیا کوڑا برتن، کاغذ سے یہ سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے کر آخری آیت تک انا ارسنا الامانہ کہ ہم نے اس امانت سے زمین و آسمان سے پیش کیا، وہ جو مشہور آیت ہے وہاں تک لے کر اب تک انسان خود وہ بچی لکھے، اور اگر کوئی مسئلہ اس کے حوالے سے پیش آ رہا تو کسی اور کو اس کی نیابت میں اجازت. لیکن کوئی اور بھی ایسا کہ جس کا یہ مسئلہ واپس دل کے اس کے دل میں یہ پریشانی جو سب سے بہترین ماں ہوتی اس کے بعد پھر باپ کی باری آتی. عمل ام داؤد میں امام نے یہی تو فرمایا تھا نا کہ جو ماں کو اپنے بیٹے کی پریشانی کا احساس ہوگا وہ باپ کو بھی نہیں ہو سکتا. تو خیر اس کے بعد اسے گھر میں کسی بلند جگہ پہ رکھ دیا جائے تو اس کی جگہ اگر ہے تو بس، اور جس وقت یہ رشتہ طے پا جائے اور شادی ہو جائے تو اب اس کاغذ کو اس برتن سے نکال کر دریا سمندر کنواں یا زمین کھود کر جنگل صحرا کہیں بھی دفن کر دیا جائے. مٹی کے برتن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اب اس کے بعد گھر میں استعمال ہو جائے. تو پورا سورہ احزاب میں تفصیل میں اس لیے چلا گیا کہ ویسے بھی ذاتی طور پہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بہت سے گھرانوں کا مسئلہ اور خاص پوچھا بھی گیا. آئیے 20 منٹ تقریباً 15 منٹ ہونے کو آئے ہیں, یہ ایک آخری درخواست ہے اور اس انداز کی درخواست ہے کہ جو باقاعدہ لوگ پٹیشن تیار کرتے ہیں یعنی کئی مومنین کے اس کے آخر میں دستخط دیے اور وہ اس کی ایک گزارش ہے. فرماتے ہیں کہ شارجہ کے مومنین حسینیہ زہرا تو باقاعدگی کے ساتھ نہیں جا سکتے, بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہاں کی مجلس کے بعد وہاں جاتے ہوں, اس لیے جو عنوان وہاں رکھا گیا اس پر اکتفاق کر کے ہمیں محروم نہ کیا جائے. ہم اپنے امام کے آلات سننا چاہتے ہیں, واقعات سے آگاہی چاہتے ہیں. اور پھر مجھے اطلاع ملی کہ حضرت الاسلام علامہ فاضل مفتی صاحب نے 2 یا 3 سال پر اس موضوع پہ گفتگو کی ہے, گزشتہ 2 سال سے گفتگو نہیں ہوئی. تو انہوں نے باقاعدہ یہ گزارش کی ہے محبت امام زمانہ میں کہ ہمیں امام کے حالات سنائے جائیں, اور یہ بھی ان کے ذہن میں ہے کہ عنوان تختیہ نفس ہے. تو باقاعدہ انہوں نے مجھے طریقہ بھی بتایا کہ کس طرح سے یہ دونوں عنوان جمع ہو سکتے, اور اصل یہ تھا کہ میری آخری مجلس وہی پیر ہونے والی کہ یہ تختیہ نفس جو پچھلے سال بھی اور اس سال بھی عنوان بن رہا, اس کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا, یہ کہاں کہاں ہمارے کام آنے والی عبادت, ساری آخرت نہیں ظہور کے بعد بھی یہ میری آخری مجلس کا عنوان بن رہا تھا جب 9 دن کی محنت کے بعد ایک نقیدہ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا. انہوں نے طریقہ بتایا کہ ان دونوں کو ملا دیا جائے. اب دیکھیے میں کوشش تو کروں گا کہ عنوان پر رہتے ہوئے 2-4 ایسی باتیں آ جائیں یا اس سے زیادہ, مگر پھر ان مومنین سے میں معذرت رکھتا ہوں جو تعداد میں کم صحیح نظر آ رہے ہیں اور جو یہاں کی مجلس سن اس عنوان کی محبت میں بڑی تیزی سے بھاگ کے وہاں پہنچتے تھے اور آدھی رات تک وہاں بیٹھے رہتے. 2-3 مجالس ایسی ہوں گی انہیں تکرار کا احساس ہوگا, لیکن وہ یہ قربانی اس مجمعے کی اکثریت کے لیے دے دیں. اور اس کے ساتھ ہی میری یہ گزارشات مکمل ہوئی, آئندہ اتنی لمبی گزارشات نہیں ہوں گی جو وقت آج کا مسئلہ تھا. ایک مرتبہ گرو سید محمد والے اور جب ایک آخری اعلان مجھے بعد میں کرنا ہی ہوگا تو وہ بھی ابھی ہاتھ کے ہاتھ کیوں نہ کر لیا جائے, کیونکہ یہ ہال بھر چکا ہے اور بعض مومنین ابھی آ رہے ہیں, تو اگر کہیں گنجائش ہے بظاہر نظر تو نہیں آ رہی تو تھوڑا آپ آگے آ جائیے تاکہ پھر بیان مسلسل ہوتا رہے. مقصد اہل بیت کے تربیت یافتہ صاحبان ایمان کا مزاج کیا ہوتا ہے, یہاں سے آج بات شروع ہو رہی ہے. جو براہ راست آج محمد سے تربیت پا رہے ہیں بغیر کسی واسطے کے بغیر کسی وسیلے, یعنی وہ اصحاب امام جو شاگردان امام جو زمان ظہور خدمت امام میں براہ راست پہنچتے اور امام کی خدمت سے امام کی صحبت سے امام کی تربیت سے امام کے علم سے استفادہ کر کے اپنے اپنے گھروں کو پلٹتے, ان کا مزاج کیا بن جاتا ہے خاص تربیت اولاد کے حوالے سے. آج ہم اس مسئلے سے جتنا غافل ہیں, پھر ایک بار کل کی مجلس کا شروع کا جملہ دوہرا دوں کہ ایک تو تھوڑا سا ہم غافل ہیں, یعنی دنیا اسی ہماری نگاہوں پہ چھائی کہ ہمارا ہدف ہمارا ٹارگٹ ہمارا مقصد ہمارا گول جسے ہمیں حاصل کرنا ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کی دنیا بنا دوں. اسلام کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, جس مذہب کے بنیاد میں یہ اصول شامل ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ, وہ کبھی بھی اس چیز سے اعتراض نہیں کرے گا. اعتراض صرف اس وقت ہے کہ اگر دنیا اور آخرت میں ٹکراؤ ہو جائے, دنیا کو لے کے آخرت کو لے, وہاں پہ اگر آدمی آخرت کو اس لیے چھوڑ دے کہ جی دنیا بنانا ضروری ہے, قرآن کے ٹیچر کو اس لیے خدا حافظ کہہ دے کہ ڈانس سکھانا ضروری ہے, یہ تو خیر بہت ہی ایکسٹریم والی مثال ہو گئی, لیکن اس انداز کی مثالیں وہاں سے اعتراض. لیکن اگر اولاد کی دنیا بھی بنا رہے اور اس کی آخرت, یہ تو بہترین بات ہے جو اپنی اولاد کو واقعات بہترین تحفہ عطا کر کے جا رہا. لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں, کچھ غفلت ہماری ہے اور کچھ دشمنان اہل بیت, دشمنان دین اور دشمنان اسلام. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو یہاں کے حالات میں کھل کے کہنے کی ضرورت نہیں. کچھ انہوں نے بھی ایسا ماحول بنا دیا, معاش روزگار اور رزق کے مسئلے کو اتنا پیچیدہ کر دیا کہ لوگ اس کو اس انداز سے کہ اولاد سے اس لیے دور رہنے پہ مجبور کہ اگر اولاد کے قریب رہتے ہیں تو خود بھی فاقے کریں گے اور اس کو بھی فاقے کرنا پڑے گا, اس لیے ان کو دور رہنا پڑتا. نہ وہ اعلیٰ توجہ ہوتی. اور کچھ ایسے کہ اگر اولاد ان کے سامنے بھی تو ایسا ایک مارک کا چکر چلایا ہے آج کے اس ماحول کہ باپ صبح سویرے گھر سے نکلتا تو رات میں اس حالت میں تھکا ہوا تھا تو اس کے اپنی زندگی ایک بوجھ ہو رہی ہوتی ہے, وہ اپنے آپ پہ چڑچڑا ہو رہا ہوتا. کہاں اتنا وقت اس کے پاس کہ وہ اپنی اولاد پر اولاد کے سامنے ہوتے ہوئے بھی توجہ دے. یہ ایک ایسا مسئلہ جسے اسلام پہلے سے جانتا تھا, یعنی اسلام کی نگاہ میں اتنا تو اس کو پھیلنا نہیں چاہیے, پھیلایا گیا. لیکن کسی حد تک اسی لیے تربیت اولاد کے ذمہ خاصی ذمہ داری, پوری نہیں خاصی ذمہ داری ماں پہ ڈال دی گئی کہ کم از کم اگر باپ اس وقت گھر کے باہر اسی اولاد کے روزگار کے سلسلے میں ہے تو ماں اپنی ذمہ داری ادا کرے. یہاں بھی آلہ کیسے بنائے گا, چاہے کہ نہ چاہوں بہت سارے علاقوں میں بہت ساری خواتین کو گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا اور ان کو بھی اتنا مصروف کر دیا گیا کہ نتیجہ یہ کہ ہمارا بیٹا باپ اور ماں ہوتے ہوئے یتیمی کی کیفیت کا سامنا کر رہا. یہ جملہ میرا نہیں ہے, امام کا جملہ, صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت میں بھی ان علماء کرام کو بلایا جائے گا جنہوں نے تمہاری اولادوں تک دین پہنچایا, اور یہ کہہ کے بلایا جائے گا کہ یتیمان آل محمد کے سرپرست آ جائے. راوی نے کہا یتیم, امام نے کہا جس کا باپ مر جاتا وہ دنیاوی اعتبار سے یتیم, اور جسے علم اور دین پہنچانے والا کوئی نہ ہو وہ مذہبی اور دینی اعتبار سے یتیم. تو یہ بھی یتیمی کی قسم ہے کہ باپ زندہ ماں زندہ. میں پھر عرض کر دوں کہ بعض لوگ غافل, بعض لوگ غافل نہیں ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو, مگر کیا کریں, ایسا سلسلہ آج کل روزگار کا, ضروریات اتنی بڑھ گئی اور روزگار کے مواقع اتنے مشکل ہو گئے کہ آدمی نہ چاہنے کے باوجود اور آپ سے توجہ ہٹانے کو تیار. اور خالی ایسا بھی نہیں بلکہ ساتھ جب ہمارا بیٹا خالی ہو گئے, جب ہماری بچی خالی ہو گئی, یعنی باپ اپنے کاموں میں لگا جو ضروری کام ہے اسی کے لیے اور ماں اپنی مصروفیات میں الجھی, تو اس کو خالی نہیں بیٹھنے دیا, اس سے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر اسلام دشمن کبھی انٹرنیٹ کی شکل میں اور کبھی ڈسینٹینا کی شکل میں اور کبھی کیبل ٹی وی کی شکل میں ہمارے بچوں کے پاس آ گیا. پہلے باپ اور ماں کو ہٹایا. دیکھیے حملہ کرنے کا طریقہ یہ ہوتا کہ محافظ کو پہلے وہاں سے کسی بہانے سے اٹھا دو تاکہ جب یہ جگہ خالی ہو جائے تو اس کے بعد تمہیں یہاں پہ آنا. چاہے ملکوں پہ حملے کی بات, حملہ یہاں پہ کرنا ہے, ہم ایسا ظاہر کریں گے جیسے حملہ وہاں کر رہے ہیں تاکہ فوجیں ساری وہاں پہنچ جائے, کہ سڑک خالی ہو جائے, آدمی یہاں سے داخل ہو جائے. اور چاہے وہ کھیل ہو جس کی مثال میں نے کل ایسے ہی دے دی تھی کہ اگر ہاکی ہو کے فٹ بال جس کے اندر گول ہوتا تو کیا طریقہ کار ہوتا, کہ پہلے گول کیپر کی توجہ ہٹائی جاتی اور اسے اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہاں سے گول لے کے کھلاڑی آ رہا. لوگ کہیں گے مولانا مجلس پڑھ رہے ہیں کہ ہاکی سکھا رہے ہیں, لیکن یہ ساری مثالیں ہوتی اس لیے کہ پتا چلا وہ کھلاڑی گول لے کے آیا, گول کیپر سمجھا یہاں سے ہوگا, جیسے وہ اپنی جگہ سے ہٹا اس نے اس کو پاس دیا اور اس نے خالی گول پہ حملہ کر دیا. طریقہ کار یہی ہوتا, یہی طریقہ کار اختیار کیا گیا کہ باپ اور ماں کو دوسرے کاموں میں الجھایا گیا, اور وہ بھی بتائے بہت اہم کام, اتنے اہم کام یہ حدیث رسول ہے کہ قاتل فقروں کا چونا کھوکھرا. میں نے پہلے بھی پڑھی, آج دوسرے حوالے سے دہرا رہا ہوں. تو یہ فقر و باقا اگر پیٹ میں روٹی لاؤ تو اتنی بڑی پریشانی ہے کہ آدمی کو کافر بنا دیتی. اور آج آپ دیکھیں تو ہو بھی رہا کہ کس سے ہی لوگ پتہ کی سلی کہ انہیں باہر کے کسی ملک میں سیٹل ہونا پڑ رہا, بعض اوقات کھل کر اعلان کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا تعلق کھلا کافر فرقے سے. تو یہ طریقہ کار دوسرے حوالے سے ہمارے گھروں میں کہ پہلے محافظ سرپرست اور آپ کو بچانے والے باپر ماں ایسے ضروری کاموں میں الجھا لیے. اب یہ ہو گیا خالی, یہ ہو گیا تنہا. چنانچہ دوسری جانب سے حملہ ہوا اور اس حملے کی تفصیل تو انشاءاللہ آنے والی مجالس میں آتی رہے. کیوں آج کا ماحول ایسا کہ میں کسی بھی عنوان پہ گفتگو کروں کوئی آپ مجھے موضوع دے دیں, توحید دے دیں, عقائد دے دیں, غفیر خم کا میدان دے دیں, کربلا کی تفصیل دے دیں, یا یہ کہ تفصیل ایسا حجاب اور گانا یہ نام وہاں آ جائے گا. کیونکہ جس تیزی سے یہ گنا بلک اپنے نقصانات پہنچا رہے ہیں ہر موضوع میں اس کا ربط نکل آتا آئے گا بھی رب کے ساتھ بے ربط نہیں. چنانچہ آپ اس موضوع میں بھی دیکھیں گے. لیکن فی الحال کہنا یہ کہ ایک طرف ہمارا یہ ماحول بن گیا ان مومنین سے معذرت کے ساتھ جنہیں میں نے 15 منٹ کے بعد بلایا, اور اب وہ بات شروع ہو رہی ہے جس کے لیے ہم سے کہا تھا 15 منٹ کے بعد آئیے گا, پھر یہ اکثر ہو جاتا. تو خلاصہ یہ کہ پہلے آپ دیکھیے وہ دماغ, وہ مزاج, وہ ذہن, وہ فکر جو معصوم اپنے ماننے والوں کی بناتے, پھر آپ کو اندازہ ہو کہ ہم کتنا بڑا خود اپنے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اپنی اولاد کے ساتھ بھی کر رہے ہیں اور اسلام کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. فکر فکر شاگردان امام, امام کے شاگردوں کی فکر, واقعات بہت سارے. لیکن جو ایک ایسا واقعہ جو مشہور بھی ہے اور اس کا بھی دعا سے تعلق ہے, میرا موضوع دعا نہیں ہے لیکن دیکھیے کہ کتنا زیادہ اس موضوع کے ساتھ ساتھ دعا کا موضوع آ رہا. البتہ یہ صرف 1 منٹ کی بات, اور وہ یہ واقعہ حضور ابن ابی کے واقعے کے نام سے مشہور. کیونکہ میں اکثر مدارس میں پڑھتا ہوں, شارجہ میں میری یہ 4th خدمت ہے آپ حضرات کے لیے. ایک سال موضوع موت تھا, وہ بھی نامکمل رہا. اگلے سال موضوع مومن کا امتحان تھا, وہ بھی نامکمل رہا. 2 سال سے موضوع تذکیہ نہ ہو, اور وہ بھی اس سال نامکمل رہے گا, اس لیے کہ جو باتیں ہیں وہ سب نہیں آ سکتی. لیکن یہاں پہ یہ واقعہ نہیں پڑھا گیا, اور بہت ہی دلچسپ بھی واقعہ, اور ایسا ہے کہ اگر سنا بھی ہے تو بار بار سنی. حضور ابن ابی کا واقعہ, اس واقعے کے حوالے سے جو بات دعا کے موضوع پہ مجھے کہنا ہے وہ صرف ایک بات. سوال کسی نے کیا نہیں ہے, لیکن اسلامی اعتبار سے دعا میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ یہ تو بتا دیا گیا جو کھلا کھلا آیت, کھلا کھلا امام کی تعلیم کی بھی دعا کھلا مسئلے کے لیے بہت ہے. مگر دعا میں 2 چیزیں اور آ جاتی, نہیں تفصیل میں نہیں جا رہا ورنہ یہ پوری مجلس. نمبر وقت یعنی ٹائم کے اعتبار سے بھی دعا کی طاقت کم اور زیادہ ہو جاتی ہے. جیسے دواؤں کا مسئلہ, بعض دوائیں ایسی ہیں کہ خالی پیٹ کھائیں گے تبھی فائدہ ہوگا, پیٹ بھرے کھائیں گے تو اس کا فائدہ کم ہو جائے. جیسے ڈائبٹیز کی بہت ساری دوا, اور بعض دوائیں ایسی ہے کہ پیٹ بھرے ہی کھانا ہے, خالی پیٹ نہیں کھانا. کبھی نقصان پہنچ جاتا ہے, کبھی اثر کم ہوتا. وقت کی تبدیلی سے دعا میں بھی فرق پڑتا. شب جمعہ کی دعا کچھ اور حیثیت رکھتی ہے, عام راتوں کی دعا کچھ اور حیثیت رکھتی ہے, شب قدر کی دعا کچھ اور حیثیت رکھتی ہے, باقی مہینوں کی دعا کچھ اور حیثیت رکھتی ہے. دعا سب دعا ہے, اللہ وہی ایک اللہ ہے جو شب قدر میں ہے, وہی جو ہے دوسری راتوں میں. لیکن ایک اصول دیا, اسی طرح سے جگہوں کی بھی اہمیت ہو جاتی ہے. گھر کے مقابلے میں مسجد, اور مسجد کے مقابلے میں خانہ کعبہ, اور خانہ کعبہ کے ساتھ معصومین کے روضے. جگہ کے بدلنے سے دعا کی طاقت بڑھ جاتی. اب آئیے جملہ کہہ کر, میں موضوع سے نہیں لیتا ہوں, ایک جملہ کہہ کر. کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا آپ کو ویسے بھی آج تک ممبر سے دعائیں بہت بتا رہے ہیں, اور یوں بھی بتا کہ زیارت اور حج اور عمرے وغیرہ سے آپ کا ایک تعلق رہ چکا. یہ جملہ میں بہت زیادہ ناگواری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, لیکن اس کے بغیر اثر بات آپ تک پہنچے گی نہیں. تو دعا کے حوالے سے آپ نے کون سی جگہ وہ پائی جہاں کی دعا میں سب سے زیادہ طاقت ہے؟ جگہ کی بات ہو رہی ہے, یعنی وہی دعا, عام دعا جو آپ یہاں مانگے. تو سب میرا اپنا تجربہ بھی, اور جسے میں نے بتایا تجربے سے مقصد یہ کہ خود میں بھی تو آپ حضرات کی طرح سے آل محمد کا ایک ایسا نام لیوا ہوں کہ جس کو جس کو پریشانیوں کا اس لیے سامنا کرنا پڑے گا کہ مولا نے فرمایا جو ہم سے محبت کرتا پہلے وہ صبر کی چادر سلوا لے پھر ہم سے محبت سے دعویٰ کرتا. تو اب پریشانیاں ہر ایک پر آتی, میں اپنا ذاتی تجربہ اور پھر ممبر کی وجہ سے اور حج اور عمرے کے قافلے کی وجہ سے یہ بھی ایک آسانی ہو جاتی کہ مومنین کرام تو کوئی بات بتاتے ہیں تو وہ اپنے اپنے تجربات بتاتے ہیں کہ نتیجہ کیا نکل. زینب یعنی ملک شام کے شہر دمشق میں واقع شہزادی کا رہتا ان جگہوں میں سے ہے جہاں کی دعا کو اتنے جلد اور اس آسانی کے ساتھ قبول ہوتے دیکھا ہے کہ اور کہیں پہ یہ تجربہ نہ مجھے ہوا نہ میں نے بتایا ان کو ہوا. لوگوں نے ایک مرتبہ کا مولانا اور کچھ کیا آپ سمجھ کے بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی آپ سمجھ کے بات کر رہے ہیں. کربلا ہونا جب میں نے کہا جی یہ سمجھ میں نہیں آتا لیکن میری سمجھ میں آ گیا, میری سمجھ میں یہ آ گیا کہ لے جب ہم پہنچے مولا کے پاس, مولا یہ مسئلہ حل کر دیا. علی نے کہا بھی حل کرتے اس میں بیٹھ جاؤ, میری بیٹی زینب پہ مسئلے لے کے آئی ہے, زینب سے بات کر لو پھر تم سے بات کرتا ہوں. اور شہزادی آ گئی کہ بابا سلام ہوں میرے پاس میرے دروازے پہ میرے گھر پہ یہ مسئلہ لے کے آیا, کربلا میں امام مظلوم ہماری بات سن رہے, ایک منٹ ٹھہر جاؤ میری بہن زینب آ گئی, تم زینب سے بات کر کے پھر توجہ دیتا ہوں. تو این ممکن ہے کہ اس کا بھی اس مسئلے میں دخل ہو اور بہت زیادہ دخل ہو. لیکن جب کبھی خدا آپ کو علوم دن اور شرائط زیارت کے ساتھ زینبیہ لے جائے جو کرتے بہت ضروری, شاید یہ حدیث اب میں پڑھی دوں آگے کسی مجلس میں جس کا امام کے ظہور سے تعلق, جس کا ایک ٹکڑا یہ کہ آخری زمانے میں حج لوگ کریں گے پیسے والے سیر و تفریح کے لیے, کہ بھائی کبھی لندن جاتے تھے کبھی امریکہ جاتے تھے کبھی سوئٹزرلینڈ جاتے تھے اور اس دفعہ چکر مکہ مدینہ کا لگا. نہ صرف یہ کہ یہ چیز حدیث میں آئی ہے بلکہ میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ حج سے آنے والے بعض پیسے والوں کا کیا مزاج ہوتا ہے, لیکن جس نیت سے آتے مزاج میں ہی بنتا ہوں. تو پیغمبر کا مشہور فرمان جس فرمان سے لکھنے کے بعد تمام مراجع اور مجتہدین کے استاد شیخ مرتضی انصاری اپنے قلم سے جملہ نیچے لکھا, یہ تمام مراجع اور مجتہدین کے استاد ہیں, ان کا لقب یہ استاد العلماء والمجتہدین, ایسا لقب نہیں ہے جیسا ہم اور آپ کسی کو دیتے, ایک تو ہمارے یہاں لقب دیے جاتے ہیں روک کے باؤ نہیں, وہ لقب ہے جو امام خمینی اور آغا خوئی نے ان کو دیا استاد العلماء والمجتہدین. وہ اس حدیث کے نیچے جملہ لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک اصول بتایا, لیکن اب خود نجف میں ساری زندگی گزری کرواتے ہیں کہ میں تو آثار دیکھ رہا ہوں کہ جو حج کے بارے میں کہا گیا ہے عین ہی یہی زیارت کے بارے میں بھی ہوتا جا رہا. اب حج کا جملہ کھول لی اور وہ یہ فرماتے اللہ کے رسول خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے آخری حج کے دوران کہ آخری زمانے میں پیسے والے حج کریں گے سیر و تفریح کے لیے, سنا جھگڑا ہوگا اس بات کو, وہ کمرہ انہیں پسند نہیں, سوئٹزرلینڈ جیسا کمرہ چاہیے, وہ باتھ روم انہیں پسند نہیں ہے, شیرٹن جیسا باتھ روم چاہیے, وہ کھلا بلڈنگ ان کو پسند نہیں ہے, نیو یارک امپائر اسٹیٹ جیسی چاہیے, مثلا ایک مزاج سامنے آتا. لیکن فرماتے ہیں اب یہ حدیث میں سوال ہے کہا اور جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ساتھ کو ہوں میری امت سے وسط درجے کے لوگ مت کی جا رہا, وہ حج میں بھی پیسہ کمانے کا ایک ذریعہ بنا دے گی, اور دل فکرا ہو لسما بڑھ رہا, اور فقیر لوگ اجر زیارت پر جایا کریں گے فقط ریا کاری سے. لوگ کہیں کہ بھائی دیکھو چلا ہو کتنا خلوص اور کتنا جذبہ ہے کہ بیچارے کے گھر میں کھانے کے لیے بھی ہر سال مکے میں نظر آ جاتا, خلا کے گھر میں کھانے کے لیے بھی ہر سال کربلا نظر آ جاتا. اللہ کا رسول کہہ رہے کہ پیسے والے سیر و تفریح کے اوسط درجے کے لوگ تجارت اور بزنس کے اور غریب لوگ ریاکاری کے لیے جائیں گے, اگر وہ نہ جذبہ خالص ہو اور شرائط زیارت پوری ہو. یہ بارہ ایک ایسا عنوان ہے جو تزکیہ نفس سے تعلق نہیں رکھتا, اس لیے جو میں دوسری مجلس سے پڑھتا ہوں اجرے کے علاوہ اس میں کہیں آئے گا. تو زینبیہ کی زیارت میں آپ کی دعا جتنے جلد قبول, لیکن جب زینبیہ جائیے تو اس جملے پہ توجہ دیجیے گا, پیغمبر نے اپنے چچا کے حوالے سے مدینے کے بارے میں کہا اور علماء نے حضور ابن عدی کے حوالے سے شام کے بارے میں کہا. وہ علماء, یہ جو جملہ میں بیان کر رہا ہوں علماء کا, وہ پیغمبر کا جملہ. فرمایا اگر کوئی مدینے میں میری زیارت کو آئے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت کو نہ گیا, فقط جفانی ہے, مجھ سے جفا کر کے واپس جایا جا رہا. کتنی اہمیت بتائی جناب حمزہ کی زیارت کی, زیارت کی اہمیت, زیارت کی. اس لیے کہ ہمارے یہاں کی اکثر خواتین جب وہاں پہنچ جاتی تو زیارت نہیں کرتی, نبی بوٹی کہاں ہے, مریم پنجا کہاں ہے, خلا دوا کہاں ہے, خلا جڑی بوٹی کہاں ہے. جو میں اپنی آنکھوں دیکھی بات کہہ رہا ہوں, لیکن موضوع بہت پھیل رہا ہوں. واپس آئی, یہ پیغمبر کی حدیث ہے بقول علماء, کہ اسی کا جیسے رسول نے کہا کہ اگر کوئی مدینے آئے میری زیارت پر اور میرے چچا کی زیارت پر نہ جاؤ, مجھ سے ظلم کر کے واپس جا رہا ہوں. اسی طرح سے اگر کوئی شام جائے اور اہل بیت سے منسوب ساری قبروں کی زیارت کر, جناب زینب, جناب ام کلثوم, جناب سکینہ, جناب فضا اور بہت ساری قبر, مگر حضور کی قبر کی زیارت تو نہ کر, وہ ایک طرح سے اہل بیت پہ ظلم کر کے جا رہا. بڑی تاکید ہے زیارت کی, لیکن حضور کا واقعہ کون حضور جو مولا کائنات سے ملاقات کرنے والے آخری ڈیلیگیشن کے ممبر, جس کے بعد مولا باہر سے کسی آدمی کو گھر میں آنے نہ دیا, یا بیٹے یا بیٹیاں انہیں سے بات کرتے رہے. دو جملے کہے, ایک تو ساتوں آدمیوں سے کہے تھے جو ساتھ مل کے آئے آخری والی بہن کل, اور دوسرا جملہ خاص حضور سے کہا. حضور رو رہے, مولا نے کہا کیوں رو رہے, کہا مولا آپ کی حالت اتنی کمزور کہ سر پہ جو سرد رنگ کی پٹی بندھی تو پٹی اور کھال کے رنگ میں فرق محسوس نہیں ہو رہا, اتنی کمزور. مولا نے کہا اے حضور, اور تم سے کیا گزرے, جب میری محبت کے جرم میں تمہیں گرفتار کیا جائے گا اور مجھ سے تیزداری کے بارے میں کہا جائے گا, میں اختیار کا مولا بھر جاؤں گا کہ بات نہ مانوں, اور مولا نے کہا یہی ہوگا اور یہی ہوگا, واقعی تم شہید ہو جاؤ گے. حضور نے 13 سال اپنی شہادت کا انتظار کیا, 41 ہجری میں مولا نے یہ فرمایا, 54 ہجری میں حضور کو گرفتار کیا گیا. اس لیے یہاں کے میں شام کے گورنر اپنی تقریر اتنی لمبی کر دی کہ نماز جمعہ قضا ہونے لگی, احتجاج کیا, گرفتار کیا گیا. حضور کے ساتھ ان کا جوان بیٹا گرفتار ہوا, 14 یا 15 صاحبان ایمان بھی گرفتار ہوئے. ہتھکڑیاں اور بیڑیاں جسم پہ ڈال کر ان کے سامنے آیا جا رہا. حضور کی شخصیت کتنی بڑی, کہ عالم اسلام میں ایک احتجاج پیدا ہوا, سارا عالم اسلام ان سے رہ گئے. ایسی ایجوکیشن کی کیفیت کہ آج کے علم میں ہے نا, کہ آج میں شام کسی کے دباؤ وغیرہ کی پرواہ نہیں کرتا, وہ کسی کی بات بات نہیں سنتا, یا وہ بھی ہل گئے. اور ایک خاص طریقہ اس نے اختیار کیا, اور وہ یہ کہ ان لوگوں جس کے اندر حتیٰ حضرت عائشہ کی جانب سے جو خصوصی سفارش ہے, کیا کہ میں چاہوں یہ پیغمبر کا صحابی, کسی کو نقصان نہ پہنچنے پر, سارا عالم اسلام شیعہ سنی ہر مرتبے پھر حضور کے رہائی کے لیے تیار ہو گئے. پیغمبر کے صحابی تھے, مولا کے تربیت یافتہ. یہ دوسری بات کہ یہی عالم اسلام علی کی شہادت ہوئی چپ بیٹھا رہا, آقا نے مصطفیٰ کے جنازے میں تیر برسائے گئے چپ بیٹھا رہا. اور حضور کی عظمت کو ہم مانتے ہیں, لیکن معصومین کے مقابلے میں کیا اہمیت, اور حضور گرفتار ہوئے سب ایک مرتبہ میدان میں نکل. ایسے تماشے بھی ہوئے. مالک ابن نویرہ کا واقعہ کتنا مشہور, جس کو فقط اس جرم میں شہید کر دیا گیا. جو پیغمبر کے بعد اس نے کہا کہ میں تو اسی کو مانوں گا جسے رسول نے اپنا جان چین بنایا. یہ زندگی میں صرف ایک بار رسول کے پاس گئے, موضوع کے اندر ہو لیکن تھوڑی تھوڑی تاریخ, صرف ایک بار گئے, وہ بھی پھر کل پیغمبر کی زندگی کے آخری سال گئے. کاجلا کے رسول, میرے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا اور ہم آپ کے پاس بھی آئے, کہ خدا نہ کر اگر پروردگار نے آپ کو بلا لیا تو پھر ہم کدھر جائیں. اور پیغمبر نے مانے میرے کو کیا تفصیل بتائی ہوگی, 2-4 اور مسئلے پوچھے اور واپس کرے. تقریباً آدھا گھنٹہ رسول کے پاس بیٹھے. کم علمی کے نقصانات, تفصیل نفس میں کم علمی بھی ایک نقصان بننے والا ہے, لیکن واقعہ آج سن لیجیے تاکہ تکرار نہ کرنا پڑے. آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے بلکہ اس سے بھی جائے اور پھر واپس ہو. اگر آپ مسجد نبوی میں گئے جو تو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے مسجد کو لے آئیے, اور نہیں گئے تو خدا ہر اور مومن اور مومنہ کو حج بیت اللہ, روضہ رسول کی زیارت اور شہادہ معصومین کی زیارت سے جلد از جلد مقرر کریں. بڑا ہال. اب خود پیغمبر کو سلام کر کے چلے, بڑے سے ہال کو طے کر کے جانا. جب جا رہے تو اللہ کے رسول آہستہ سے جملہ ارشاد فرمائے, مانے کتنے لوگ جا رہے ہیں, جملہ ارشاد فرمائے. کہا کہ اگر کوئی شخص یقینی جنتی کو دیکھنا چاہتا اس کو دیکھ. گھبرا کے لوگوں نے کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا فرمایا؟ کہا جس کا جنت میں جانا بالکل یقینی وہی آدمی ہماری کتنے لوگ. اتنی دیر میں مانے مسجد کے دروازے سے باہر نکل کر اپنے گھوڑے کی رسی کھل رہی, دو چار دس پندرہ آدمی دوڑ کے وہاں پہ آ اور مالک کو گھیرے میں لے لی. کیا مالک ہمارے حق میں فلاں دعا کرنا, فلاں دعا کرنا, فلاں دعا کرنا. مالک چکرا کیا مطلب؟ کہا کہ ہم تم سے دعا کروانے آ رہے ہیں. مالک نے کہا میں آدھا گھنٹہ کہ لفظ میرا ہے مفہ مالک, جتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہا تمہارے سامنے رہا اس وقت تو کسی نے مجھے کوئی اہمیت نہ دی, اور اب جب میں جا رہا ہوں تو اتنا مجمع دور کے آ رہا ہوں. کہا مالک اس وقت ہمیں یہ پتا نہیں تھا کہ آپ کون. تو کہا آپ کیسے پتا چلا؟ کہ اللہ کے رسول نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ جنتی. مالک نے سر پیٹ لیا, عام آدمی ہوتا تو کتنا خوش ہو جاتا, سر پیٹ لیا. کہا رسول نے میرے بارے میں یہ ارشاد فرمایا تو تم میرے پاس دوڑ کے آ گئے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں. پیغمبر کے ارشاد کی وجہ سے میری اتنی اہمیت ہو گئی تو خود اس پیغمبر سے کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے لیے دعا کرے؟ ارے اس کے پہلو میں بیٹھے, اس کے برابر میں بیٹھے, اسے چھوڑ کے میرے پاس آ رہے. جس کا ایک جملہ میرے رتبے کو اتنا بلند کر دے, خود اس رسول کا رتبہ کتنا بلند ہوگا. ایسے واقعات تو ہوتے رہتے ہیں نا کہ رسول کو چھوڑ دیا, ان سے نہیں کہا کہ ہمارے لیے دعا کر. یہ یقینی جنتی, اور جس کے ٹھوکروں میں جنت ہے اس کے پاس کوئی نہیں جا رہا. یہ تماشے ذرا آگے بڑھائی نہیں, ذرا سخت جملہ ہو جائے. جی خدا صاحب اس لیے نور ہے کہ رسول کی بیٹی کی شادی ان سے ہو, اور خود رسول کیا ہے؟ کب وہ تو نور نہیں. رسول کی بیٹی جس کے گھر میں جائے اس رشتے سے وہ نور بن جائے, اور خود اللہ کے رسول کا وہ تو خاصی ہے, وہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں, وہاں نور کا کیا کام. لو یہ تماشا خود رک جائے. مولا شہید کر دیے گئے حسن مصطفیٰ کے جنازے سے تیر برسا گئے عالم اسلام چپ چاپ کرے گا. میں حضور کی اہمیت کم نہیں کر رہا, لیکن خود حضور بھی اس بات سے رو دیں گے جیسے مالک نے سر پیٹ لیا. مگر واقعہ ابھی مکمل کر رہا تو اب خلاصہ یہ کہ اتنا احتجاج ہوا کیا کرے. یہ بھی پتا ہے کہ حضور کو میں چھوڑ نہیں سکتا. ایک بار حضور نے ایک طریقہ ایسا بنا لیا کہ میرے خلاف مجمع عام میں احتجاج چھوڑ دیا تو اور ان کو ہمت ملے گی, لیکن ایسے لوگوں کی بات بھی رد نہیں کر سکتا کہ جن کے بزرگوں کے احسان کے نتیجے میں میں یہاں آ کے بیٹھا ہوا ہوں. اب کیا کروں؟ اب ایک عجیب طریقہ اختیار کیا. کہا جاتا کہ ہٹلر خاندان یزید کی سیاست پر بڑا غور کیا تھا اور بہت زیادہ ان کے اصول اپنائے تھے. یہ ایک الگ موضوع ہے لیکن یہاں کے لیے مناسب نہیں. اچھا ٹھیک میں تم لوگوں کو اختیار دیتا ہوں کہ دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ. شہر کے دروازے ہوتے تھے پہلے زمانے میں, جیسے ہی میرے سپاہی حضور کو لے کے آئے اس پہ جہاں بھی نانے دے رہا تم اس کو وہیں رہا کرا کے لے جانا. مجمع بڑا خوش, اتنا ہمارا احترام کیا تھا, اتنا ہمارا مان رکھا تھا کہ حاکم نے یہ بھی نہیں کہا کیا میرے پاس آ جانا چھوڑ. ہمیں اختیار دے دیا کہ میرے پاس آنے کی بھی ضرورت نہیں, میں لکھ کے دیتا ہوں کہ جیسے ہی ادھر شام میں داخل ہو جو یہ لوگ کہیں سپاہیوں تمہیں وہ کرنا. اور بہت زیادہ خفیدہ پڑتا پڑتے ہوئے کلمہ پڑتے ہوئے مجمع واپس کر, اور ادھر چپکے سے قاصد کو خط دے کے بھیجا اور کہا کہ وہ سپاہی راستے میں جہاں بھی ان کو یہ خط دے دینا. اس نے لکھا کہ خبردار حضور کو لے کے شہر میں نہ آنا, وہ نقدم ہو جائے گا. جہاں حضور ہے وہی روک کے وہی شہید کر دو. اور پھر جب آؤ گے تو آگے ختمے تو نہیں ہے لیکن مفہوم یہی ہوگا کہ میں لوگوں سے کہہ دوں گا بھائی دیکھو میں نے تو اس کو رہا کر دیا, میرے سپاہیوں نے غلطی کر دی, دو چار کا ٹرانسفر ہو جائے گا, دو چار سسپینڈ ہو جائیں گے, دو چار کو وقتی جیل دی جائے گی, معاملہ ختم. یہ جملہ پوری ایک تقریر بن سکتی ہے آج کل کے حالات پر. لیکن خیر تو ایک طرف یہ بھی خوش कि भाई हाकिम ने हमारा बड़ा मान रखा कि हमें अख्तियार दे दिया, और दूसरी तरफ और जल्दी चाहिए खत दे, और जो खत गया तो आप देखिए उसका एक जुमला खत का और एक जुमला उधर का, और आपकी मजदूर गालिबन इसी में खत्म करना होगी। देखिए हाकिम से कहा कि देखो इन सारे आदमियों, हाकिम ने सिपाहियों से कहा मेन आदमी तो हुजूर, उसको तो किसी सूरत में नहीं छोड़ना, लेकिन जो बाकी हुजूर के साथी ऐसा करो उनके सामने एक ऑफर रखो, अगर वो हमारी बात मान ले यानी आइंदा कभी हमारे खिलाफ जबान ना खोले और शहर में ना रहे फिलहाल जंगल में रहे, फिलहाल बाद में आ जाए शहर में तो क्या हुआ। हाकिम को बता कि जब मोमिनीन का जोश सोने के उबाल की तरह होता है कि आधे घंटे बैठ जाओ सारा जोश खत्म, तो वो तो फिर भी आप मुसलमान क्या बाद में आते रहे, अभी ये जंगल में रहे, अगर हमारी बात जो जो मानता जाए उसको छोड़ते जाए और जो न माने तो उसको भी हुजूर के साथ शहीद कर, मगर हुजूर से ये बात ना कहना उन्हें तो शहीद करना ही करना। खत आते सिपाहियों के सरदार ने ये खत पढ़ के सुना दिया कि जंगल की बात, आज हुजूर का रौजा तकरीबन शहर के अंदर आ गया मगर उस वक्त तो जंगल ही जंगल। कहा देखो ये पैगाम आया हुजूर आपका तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हमें सीधा सीधा हो, बाकी कौन मेरी बात मानता है कौन नहीं मानता। आधे आदमियों ने तकैया इख्तियार करके बात मानी और आधे आदमियों ने कहा कि हम ये बात नहीं मानेंगे, मर जाएंगे मगर हाकिम की बात नहीं मानेंगे। सिपाहियों ने कहा अच्छा जो जा सकते चले जाए, थोड़ी रेड़ी खोली खुदा हो, मगर जब इधर मुतवज्जे हुए हुजूर ने तीन बातें कही वसीयतें, और ये अरबों का कदीम रवाज ये वसीयत तो दुश्मन की भी कबूल कर लेते हैं। चुना के दरबारे इतने ज़ियाद मुस्लिम इतने अकील ने उमर साथ के नाम वसीयत की थी कि मेरा कर्जा अदा कर देगा, तो ऐसे आलम में मुस्लिम को कर्जे की फिक्र, भैया छाठ से मोमिनीन बैठे हैं इनका भी माल हजम करो, उनका भी माल अलग करो, उनका भी कर्जा लेके खा जाओ, जो मजबूर है उनकी बात नहीं हो रही तो मजबूर नहीं खुलासा क्या। उधर ने कहा कि है सिपाहियों के सरदार जब मरना ही है तो तीन वसीयतें मानो, उसने कहा हुक्म हाकिम इससे टकराने वाली वसीयत नहीं मानूंगा, बाकी मेरा क्या नुकसान मान लूंगा। तो पहली वसीयत यह है कि मैं दो रकत नमाज पढ़ना चाहता हूँ, बिस्मिल्लाह तो ही नमाज पढ़ी, कहा मैंने जिंदगी में कितने जल्दी कोई नमाज नहीं पढ़ी इतनी आज पढ़ी, सिर्फ इसलिए कि तुम ये ना समझो कि मौत के डर से मैं नमाज से लंबा कर रहा हूँ। एक तरफ यह है अली के बराह रास्त तरबियत याफ्ता शागिर्द कि सर पे तलवार है तब भी उनको नमाज की फिक्र है, और एक आज का मोमिन है कि एक कंडीशन कमरे में बैठ के भी कहता ये होती नमाज अहम हमारे लिए तो थोड़ी है। देखिए यही सारी चीजें कर्बला के वाकये में और नमाया हो गया, कल सबको मरना है मगर शब आशूर सबने इबादत में गुजारी, मौला ने ये जुमला कहा कि ये शब आशूर मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कोई रात बगैर इबादत से नहीं गुजरी, दिल चाहता है खुदा से मुलाकात से पहले वाली रात पूरी अव्वल से आखिर इबादत से गुजरे, जब वक्त का वक्त ये नहस तारीख का देख रहा कि उस रात को जब कोई असाब इमाम के खेमों के करीब से गुजरता तो नमाज और तिलावत से कुरान की आवाज इस तरह से आती गवजिन रहे जिस तरह शहद की मक्खियों के छत्ते से मक्खियों की आवाज आया करती, हर खेल के खेमे में जिक्र खुदा और नमाज का। दूसरी वसीयत मुझे अगर शहीद करना ही हथकड़ी और पेड़ी उतारना नहीं इसी हालत में दफन करो, वजह भी बता रहे कहीं से ताकि जब मैं अल्लाह के रसूल से मिलूं तो ये बताऊं कि आपके अहले बैत की मोहब्बत के जुर्म में मुझसे क्या जुर्म हुआ। और तीसरी वसीयत यह है कि मेरे जवान बेटे को पहले शहीद करो फिर मुझे शहीद करो। कायनात में यह दुनिया हुसैन अली अकबर इस मिसाल के अलावा गैर मासूमीन में आपको कोई बात मिले ना जो कहे कि पहले बेटे को मारो फिर मुझे मारो, हमेशा उल्टा जुमला होता, बाप कहता है कि मुझे मार दे मेरे बेटे को छोड़, बहुत बहुत उसने देखा कि जालिम मात नहीं माने कहा क्या पहले मुझे मार दो ताकि मैं ये सदमा देखने और ये दाग बर्दाश्त न करूं कि जवान बेटा मेरे सामने बढ़े। न सिर्फ ये कि मैं ये किताबी बात कर रहा हूं बल्कि जिन हालात से हम लोग गुजर रहे हैं खून का दरिया तय करना पड़ रहा है हम लोगों वहां ये रोज आना हर दूसरे दिन की कहानी, ये पता चला कि मौत पूरे घराने की अकेली हमेशा बूढ़ा बाप और शरीफा माँ कहती पहले हमें मार दो, हम ये सदमा नहीं देख सकते कि जवान बेटा हमारे सामने मारा है। वो जो فطرت انسانی کے الٹ بات کر رہا ہوں کہ پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارو, مگر یہ انسانی فطرت کے خلاف ہے, ایمانی فطرت کے آنے مطابق. میں شرط یہ ہے کہ آدمی اہل بیت سے تربیت یافتہ ہو. لیکن کربلا کا واقعہ کیا, پوری فطرت کے الٹ, پوری فطرت انسانی کے الٹ ہے کربلا کا واقعہ. وہ سکون, وہ خوشی, وہ ہنسی مذاق, وہ قہقہے جو اصحاب امام کے درمیان, جو جس طرح کربلا فطرت انسانی کو الٹ دیتا. ہر آدمی موت سے ڈرتے, کربلا میں بچوں تک نے موت کو کھیل بنا دیا. اسی لیے مولانا اظہر حسن غیبی کے جملے جو موت نے بھی طے کر لیا, ایسی توہین ہوئی موت کی, ایسی بے عزتی ہوئی موت کی, کہ میدان کربلا میں بچے تک موت سے کھیل رہے. کہ موت نے کہا ہر جگہ جانا ہے, کربلا میں اب کبھی نہیں جانا, اس لیے ہر چیز مر سکتی ہے, نام ہے کربلا کبھی نہیں مر سکتا, موت آئے گی نہیں یہاں پر. مگر یہ مزاج علی سے لے کے امام زمانہ تک ہر امام اپنے ماننے والوں کا بنا رہا ہو. چنانچہ حضور کا جملہ فطرت انسانی کے خلاف ہے, مومن کی فطرت کے مطابق. وجہ سنی, حضور نے احسان ایک یہ کیا کہ ہر وصیت کے بعد وجہ بتا دی, اہمیت نماز پتہ چلے, مظلومیت کی موت کی اہمیت پتہ چلے, اور بیٹے کے ایمان کی سلامتی, باپ کے لیے کتنا بڑا مسئلہ ہونا چاہیے وہ پتا چلے. اس کی غذا, اس کا مکان, اس کی رہائش, اس کی تعریف سب چیزیں ہیں, لیکن یہ سیکنڈری, پرائمری اور بنیادی اہمیت بیٹے کا ایمان. سنیے وجہ, اور اس کا بہت گہرا تعلق اس جملے سے کہ حاکم نے پیشکش کی, جو میری بات مان لے اس کو میں زندہ سلامت جانے کی اجازت دے رہا ہوں. وہ جملہ ذہن میں رکھی, وہ جو کہتے کہ مجھے خوف ہے کہ ایسا نہ ہو, جوان ہے ابھی, جوانی کے مزے لوٹنا ہے, دنیا اس کے سامنے ہے, ایسا نہ ہو. ابھی تو یہ ہے کہ باپ زندہ, بیٹے کو شرم ایک حیا, ایک مروت, ایک تکلف, ایک اخلاقی دباؤ ہے نا, کہ باپ کے سامنے کیسے باپ کی مخالفت کرے. اگر میں پہلے مر گیا اب وہ دباؤ ختم ہو گئے. ایسا نہ ہو کہ بیٹا اپنی زندگی کی محبت اور دنیا کی محبت میں دشمن کی بات مان لے, مولا کو چھوڑ دے اور چلا جائے. میں یہ تو برداشت کر سکتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے سامنے مارا جائے, یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری اولاد کہیں مار جائے. چنانچہ پہلے میرے بیٹے کو مارو تاکہ باپ کی وجہ سے صحیح, باپ کے دباؤ کی وجہ سے صحیح, وہ آخری دم تک حق سے نہ ہٹے. یہ کون ہے؟ یہ کوئی نعوذ باللہ ایسا شخص نہیں ہے کہ موت کو دیکھ کر اس کا دماغ معروف ہو گیا. پہلے کی وصیتیں بتا رہی ہے, پہلی دو وصیتیں کہ اوچو آواز کتنے سلامت. یہ کون ہے؟ یہ کوئی جاہل یا راہے ہم سے ہٹا ہوا آدمی نہیں, یہ براہ راست علی کا تربیت یافتہ, یہ براہ راست اللہ کے رسول کا صحابی. مگر کیا اصول دے رہا, اپنے بیٹے اور اپنی اولاد کے ایمان کی اہمیت کو سمجھو. اگر کبھی یہ ٹکراؤ ہو جائے کہ بیٹے کا ایمان بچانا ہے کہ جان بچانا ہے, جان جانے دو, ایمان بچانا ہے. اب جو فرق غلام اور آقا میں ہوتا, ماننے والے اور امام میں ہوگا, وہی فرق یہاں بھی نظر آئے کہ حضور نے کہا کہ بیٹے کا ایمان بچ جائے, اس کے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر رہا ہوں, اور حسین نے کہا میرے ماننے والے کا ایمان بچ جائے, اس کے لیے اپنے اکبر کو قربان کر رہا ہوں. لیکن پیغام دونوں جگہ یکساں, کہ جس اسلام کی خاطر حسین کا اکبر جیسا قربان کر دیا گیا, معمولی قربانی نہیں. ہم سوچیں کہ ہمارے گھروں میں یہ کتنا حقیر اور سخت بنا کے رکھ دیا گیا. ایک کلمہ تو ہے اسلام کا, نام تو ہے اسلام کا, لیکن ہر وہ چیز ہمارے گھروں میں داخل ہو گئی جس سے نہ صرف یہ کہ معصومین انتہائی شدید کراہیت و نفرت کرتے تھے, بلکہ جس کے بارے میں یہ فرماتے کہ جہاں پہ یہ آ جائے وہاں سے ایمان چلا جاتا. گناہوں کی بہت ساری قسمیں, مگر کچھ گناہوں کے حوالے سے یہ جملہ آتا ہے. ایک ایسا جملہ اس وقت کہتا مجلس کو منزل مصائب پہ نہ رہا ہو, جو جملہ تشریح بھی چاہتا ہے اور تشریح آئندہ ہوگی اس سال کے مجالس میں نہیں, تاکہ آپ کو تکرار کا احساس نہ ہو. مگر ایک جملہ کہتا ہوں, گھر کی یہ جملہ ایک مرتبہ گھوم کر پھر ہمارے موضوع پہ آ گئے. دعا اس کے حوالے سے بھی ہے, لیکن اصل موجودہ موضوع تزکیہ نفس اور اولاد, مگر اس میں ضمن دعا کی بات بھی آ گئی. بعض لوگ کہیں گے کہ مولانا دعا قبول نہیں ہو رہی. میں نے عرض کیا کہ اس کے اندر کئی وجوہات, کبھی ہمارا فائدہ اس میں, جیسے میری اپنی زندگی وہ دیا تھا جب پروردگار نے دعا قبول نہیں کی, اور آج ہزار شکر کے سجدے انجام دیتا ہوں, اچھا ہوا دعا قبول نہیں, بیان کرنے کا موقع نہیں, آنکھیں آئے میں بھی حالات سننے آئے ہم جیسوں کے بچوں, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں خود میری زندگی, کبھی ایسا ہوتا کہ دعا قبول ہوتی ہے نتیجہ آنے میں ٹائم لگتا, کبھی یہ ہوتا کیا ہوتا کہ ایک رات کے گھر کی گھنٹی خراب, انہوں نے الیکٹریشن سے کہا کہ بھائی ضروری ہے اور لوگ آتے جاتے ہیں آپ آگے گھنٹی ٹھیک کر جائیے, نہیں آئے وہ, اگلے دن شکایت کی, اس نے جواب دی کہ میں پہنچا آپ کے گھر, آدھے گھنٹے گھنٹی بجاتا رہا لیکن کسی نے دروازہ ہی نہیں کھولا واپس چلا گیا, ارے بھائی گھنٹی خراب تھی اسی لیے تو آپ کو بلایا گیا, گھنٹی بجا کے چلے, تو کبھی ایسا ہوتا کہ آپ نے دعا کر کے خدا سے رحمتیں مانگی, وہ رحمت سارا دن ساری رات آپ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر گھر میں داخل ہونے کا راستہ دیکھتی رہی کہ میں کھلا تھا آپ نے بلایا, تو کہیں نہ کہیں سے مجھے گھر میں داخلے کا راستہ تو دیں گے نا, دروازے گئے تو بند, کھڑکیاں دیکھی تو بند, روشن دان دیکھے تو بند, پوری طریقے سے چاروں طرف سے سیل پیک دروازہ, وہ رہے بھی رحمت کے فرشتے رہے بھی اپنی حد تک ہر ممکن کوشش کی, لیکن ایسا ہم نے دروازے کو پیک کر کے رکھا واپس کرے, خدا نے کہا پھر کیا ہوا, وہ سورہ طلاق کی آیتیں پڑھ رہا ہے, وہ قرآن کی چار آیتیں پڑھ رہا ہے, میں نے تمہیں بھیجا واپس کیوں, کیا خدا بندہ ہر طرف سے ہم نے کوشش کر, پھر داخل ہونے کا راستہ ہی نہیں ملا, جائیں تو کہاں بھیجا, کیسے امام نے فرمایا کہ چند چیزیں جس گھر میں ہوتی ہے وہاں کبھی رحمت خدا نہیں آتی, کتا تو ہر ایک کو یاد ہے کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں رحمت خدا نہیں آتی, مگر خالی کتا ہے کہ کچھ اور چیزیں بھی, آج کسی حد تک لوگوں کو شراب یاد, جس گھر میں شراب ہوتی ہے وہاں رحمت خدا کبھی نہیں آتی, تیسری بھی چیز جوا, جس گھر میں آلات جوا یا گیمبلنگ کے انسٹرومنٹ ہوتے ہیں وہاں پہ کبھی رحمت خدا نہیں آتی, اب ایک آدھا جملہ سنیے, آدھا تو خیر ایک الگ موضوع, تاش تمام مراجے کے فتوے میں تاش حرام ہے, چاہے شرط کے ساتھ پھیرا جائے چاہے بغیر شرط, بلکہ اگلا جملہ جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ بعض مراجے کے یہاں بغیر شرط یہ شاید شطرنج کھیلنے کی اجازت, مگر ان کے یہاں بھی تاش کی اجازت نہیں, دیکھنے میں شطرنج زیادہ بڑا گناہ لگتا ہے, تاش چھوٹا گناہ لگتا ہے دیکھنے, مگر اندازہ کرے کہ تاش کی ان کے نزدیک بھی اجازت نہیں ہے جن کے یہاں شاید شطرنج کی اجازت, میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے کہ میں مسئلے کو ذرا سا بھی سمجھا سکوں, لیکن انشاءاللہ آئندہ تذکیہ نفس میں بہت ہی اہم اصول آئے گا, اس میں یہ چار پانچ باتیں آئیں گی, جس میں خاص بات یہ کہ بعض مسئلے ان کے لوگ تقلید بھی بدل دیتے, تقلید بدلنا آسان کام نہیں, آدمی کا بدن کام اٹھتا, تقلید تو بچوں کا ہے نہیں, آج ان کی تقلید تو کل ان کی تقلید, لیکن بات کے لیے یہ موضوع بات کا خلاصہ یہ, تاش گھر میں رکھا, سورہ طلاق کی آیت بھی چل رہی, سورہ طلاق کی آیت فرشتوں کو پکڑ پکڑ کے لا رہی آن اندر میں, اور تاش ہے کہ وہ فرشتوں کو اندر آنے نہیں دے رہا, رحمت خدا اس گھر سے چلی جاتی ہے جہاں کچھ چیزیں, کون سی رحمت جو پہلے سے وہ بھی نہیں رہ سکتی تو بعد والی رحمت کیسے آئے, چوتھی چیز بھی اس میں سن لیجیے, گانے بجانے کے آلات, جس گھر میں گانا بجانا ہوتا دیکھیں ساری چیزیں پہلے تو ہمارے گھر کی عورتوں تک کوئی آتی, اب بڑے بڑے گاڑی موچوں والے گھر کے بیٹھے ہوئے ہیں, جس گھر میں آلات موسیقی ہوتے ہیں میوزیکل انسٹرومینٹ, اور پانچویں چیز یہ تو بہرحال ایک ایسا موضوع ہے جس کا حق بات میں ادا ہو, جس گھر میں نامحرم مردوں کے سامنے کھلے بال والی عورت آتی ہے وہاں بھی رحمت خدا کبھی نہیں آ سکتی, البتہ جس گھر میں فرشتے ضرور آتے مگر لعنت والے فرشتے, یہ حدیث کھلے بالوں والی عورت اگر نامحرم کے سامنے ہو تو ملائکہ اس کے شوہر پہ لعنت کرتے اگر شوہر کی اجازت سے یہ عمل ہو رہا, اور اس پہ لعنت کرتے اگر شوہر کی اجازت سے بغیر یہ عمل ہو رہا, لعنت جاری نہیں ہے, لعنت کا مطلب رحمت خدا سے روکا جاتا, سن لیجیے کئی بار مجھے کہنا پڑے گا لوگ لعنت کا مقام کچھ, ہمارا موضوع دعا کے حوالے سے بھی تھا, رحمت چاہیے نا نہیں آتی, کیسے दरवाजे में लिखा है कि पुश, इसे बाहर करके आप पुल कर रहे हैं, अंदर खोल रहे हैं, मर भी जाएंगे खोलते खोलते दरवाजा टूट जाएगा, खुलेगा इधर बुलाते रहमत खुदा को इधर धक्के लेके उसको बाहर निकालते, यही नतीजा हो। जैसे अच्छा नहीं, अब ये कि थोड़ा सा मसायब का मरल आ गया, लतीफा सुनाने का वक्त नहीं, मगर कितनी अजीब बात कि जो जो चीजें रहमत खुदा को रोकने वाली, लानत परवरदिगार को नाजिल करने वाली, बाग मोमिनीन सबने नहीं ऐसा लगा, शान के एक फेरिस्त बनाइए कि ये क्या क्या चीजें सब अपने घर में जमा करना। अगर रहमत और लानत के मसले से हमें दिलचस्पी नहीं तो कम अज कम ये मेरा अकीदा, मोमिन हर गलती और हर गुनाह कर सकता, कोई ऐसा मन नहीं करता जो मासूम के दिल को तकलीफ पहुंचा, हर गुनाह मोमिन से मुमकिन, शराब हो, कत्ल हो, जिना हो, चोरी और जुआ होता था, ये नहीं कह रहा हूं कि इजाजत, कह रहा हूं मुमकिन है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है कि मोमिन भी हो और अहले बैत के दिल को तकलीफ पहुंचा। और अगला जुमला अगर से गलत तो है मगर मैं किस हवाले से कह रहा हूं, उस हवाले से समझिए, और अहले बैत में भी बाद इमाम ऐसे जो मजाहिर जो दूसरों से ज्यादा जख्मी और दुखी है, इनको तो मोमिन कभी तकलीफ पहुंचा ही नहीं सकता। लेकिन मेरा मफहूम ये नहीं है कि दूसरे इमामों को तकलीफ पहुंचा सकता, बात समझाने के लिए करेगा। जैसे रिवायतों में है कि जो कर्बला में दफन होता उसे बेचारे कब्र नहीं दिया जाता, इतना है रिवायतों, उलमा ने उसकी तावील की, जो बेचारे कब्र का मतलब है कि जमीन को हिलाया जाए, परवरदिगार कहता है मलाइका हर जमीन हिल सकती, इस जमीन में बहुत से जख्मी दफन, इसको जरा सी भी जिंदिश नहीं होना चाहिए, बहुत जख्मी, सर से पैर तक जख्मी इस जमीन में कर्बला में मौजूद है, ये आपने उलमा से अक्सर सुना। लेकिन फिर अक्सर यही अभी और किसी मासूम के रोजे के हवाले से नहीं, दूसरे फवायद है, मगर विचार सिर्फ कर्बला फिर से साबित, जमीन है कर्बला को नहीं, हर इमाम को दुखी करना ईमान को खत्म करता है। लेकिन अगर ऐसा इमाम जो पहले ही इतना गमगीन है कि रोते सब 35 साल रोता रहा और करेजा फसल के रोता रहा, अगर हम उसे जख्मी करें, ये तो तयशुदा रिवायत ये इमाम फरमाते हैं, जब मैं कहीं शराब देखता हूँ, जुआ देखता हूँ, मुझे एक मरतबा वो मंजर याद आ जाता है, ये बड़ा दरबार है और मेरी बहनें और खुफिया बेमखमा और चादर के लाके इस दरबार में खड़ी की गई, वो भी चले रहमत भी नहीं चाहिए, मसला दुआ भी कबूल नहीं करवाना, सज्जाद से कुछ नहीं पाता, और सज्जाद बहुत गंभीर, बहुत गंभीर, जब उसकी आंखों के सामने दरबार शाम को वो मंजर आ जाता है, सख्त खिलाफत वो बेहया नौजवान के भी नायबे रसूल के नाम से बैठा और रसूल की नवासियां और मोहम्मद की बेटियां कैदी बना के उसके सामने खड़ी की, और दरबार भी इतना बेहिस बेखैरत, एक मुसलमान को तौफीक ना हो खड़े होकर ये कह देता, अरे अली की वारिस और फातिमा की दुख्तर तुम्हारे साथ छोटे छोटे बच्चे खड़े खड़े थक जाओगी, आगे कुर्सियों में बैठ जाओ, हम जवान मरते हमारा क्या है, हम खड़े हो जाते भाई, लेक्चर यजीद इजाजत का देगा, यजीद की सिपाही दखल देते वो बात का मरहला, पेश का सीट इसी ले भाई, हमने देखा बाजारों बाद साहिबान ईमान चादरें लेके आ गए, छीन ले गई चादर, मगर चादर डाल तो गई ना, या किसी ने पेशकश की, अजीब बात, अगर बैत की बेदार हुई तो रोक के एक ईसाई सभी, लेकिन किसी मुसलमान को यह तौफीक नहीं हो रही, और इतनी देर बैत खड़ी रही कि घुटने घुटने लगे, अच्छा इस पूरे घराने में जो कैदी पहुंचे हैं ना दरबारे शाम, जैनब का मसाला सबसे अलग, क्या मसाला अलग, बाकी जितने भी बीवियां और बच्चे اگر غمگین ہو، اگر پریشان حال ہو، اگر ان کا دل دکھی ہو، وہ اپنا شکوہ زینب سے کرتے اور ہے کہ اطمینان آ جاتا. زینب وہ ہے کہ وہ اگر کبھی دکھی ہو یا غمگین ہو وہ کس سے فریاد کرے. سب کا سہارا زینب بن گئی، زینب کس سے فریاد کرے؟ تو زینب کا ایک ہی سہارا ہوتا. جب زینب اتنی دیر کھڑی رہی کہ گھٹنے دکھنے لگے، کٹے ہوئے سروں میں عباس کا سر نظر آ گیا. بھیا عباس، تیرے گھر رہنے سے آج کی تیری بہنوں کی حالت ہو گئی. زینب کو مشکل پیش آ تو ہمیشہ عباس مگر اٹھائی جاتی. نہ صرف یہ کہ اس کے پاس وقت نہیں ہے توجہ دینے کا، بلکہ آپ سنیے تو صحیح، اس کو شراب بھی پینا ہے، جوا بھی کھیلنا. شراب کا جام ہاتھ میں ہے، تیری شراب پیتا ہے جام رکھ دیتا، جوا کھیلنے لگتا. جوا کھیلا، پھر اس نے جوئے کی چیزیں تھوڑی شراب پی. تو اگر ہم عزیز سے کہہ دیں کہ عزیز تیرے دو ہاتھ ہیں، ایک سے شراب پی، ایک سے جوا کھیل، پر ایک وقت دونوں کام ہو سکتے. یہ ایسی ہاتھ سے کبھی شراب کبھی جوا کیوں ہے؟ تو ایک ایسا جواب دے گا، اگر آپ غور کریں تو واقعہ نہ فرق اٹھیں گے. کہتا ہے میرا دوسرا ہاتھ خالی کوئی تھوڑی، اس سے تو میں کوئی اور عمل انجام دے رہا ہوں. شراب اور جوا ایک ہاتھ سے، دوسرا ہاتھ کیا ہے؟ دوسرے ہاتھ سے پہلے تو دیکھیے غور سے چھڑی نظر آئے گی، اور پھر یہ دیکھیے کہ چھڑی کا دوسرا پھیرا کہاں؟ تب سے یزید کے سامنے سچ میں حسین کا کٹا سر نظر آئے گا. یہ چھڑی ہے کبھی دندان مبارک سے زخمی کر رہی، کبھی لب حسین سے زخمی کر رہی ہے. ادھر شراب اور جوئے میں وقفہ آ سکتا ہے، مگر چھڑی سے توہین کرنے میں وقفہ نہیں آ رہا. مگر ادا داروں، تو پھر یزید کی توجہ ادھر سیدانیوں کی جانب کیسے ہوئے؟ زینب کی بے کسی سے نہیں، سیدانیوں کی مظلومیت سے نہیں، ایک ننی بچی اسے نظر آ گئی جس کا ایک ہاتھ چہرے پر ہے، ایک ہاتھ گلے پر ہے. یہ بچی کبھی کھڑی ہوتی ہے، یہ بچی کبھی بیٹھ جاتی ہے. یزید بھی حیران ہو گیا، یزید بھی حیران ہو گیا، گھبرا کے کہا بچی کا نام کیا؟ کہا نام تو فاطمہ ہے، بابا پیار سے سکینہ کہا کرتا تھا. یزید چونکا، اچھا یہ ہے حسین کی لاڈلی سکینہ؟ یہ بتا دے ایک ہاتھ چہرے پر کیوں؟ کہا میری بہنوں اور پھوپھیوں کے بال بڑے، بالوں سے چہرہ چھپا لیا، میرے تو بال بھی ایسے نہیں. تو دوسرا ہاتھ گلے میں، کبھی کھڑی ہوتی ہے کبھی بیٹھتی ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا یزید تیری فوج نے ایک گلے میں ایک رسی میں 18 گلے باندھے ہیں. میں کھڑی ہوتی ہوں میرا گلا پھٹتا ہے، میں بیٹھتی ہوں میرے بھیا سجاد کا گلا پھٹتا ہے. یزید نے کہا دیکھیے میں نے سنا ہے تیرا بابا تجھ سے بہت محبت کرتا ہے. سکینہ نے کہا یہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یزید نے کہا یہ تیرے بابا کا سر، کیا بابا کا سر لے گی؟ سکینہ طرف سے کہتی ارے میں تو کب سے انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کے آگے بڑھنا چاہتی ہے تاکہ سچ میں سے سر اٹھائے. یزید نے کہا اس طرح نہیں، میں تو اس وقت مانوں تیرا بابا تجھ سے محبت کرتا ہے جب یہ سر خود بخود تیرے پاس آ جائے. تو اتنا سننا تھا فاطمہ کی پوتی نے جلا ہوا سرتا پھیلا دیا، پر یاد کی بابا آج تیری سکینہ کی محبت کا امتحان ہو رہا ہے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کٹا ہوا سر سچ سے بلند ہوا، گجا میں تیرتا ہوا سکینہ کی جانب چلا، سکینہ کی گود میں پہنچا، بچی نے جھک کے باپ کا بوسا دیا، آئے میرا بابا آئے میرا سکینہ. اور مصائب زینب کبرا کا واسطہ، میرے مظلوم امام سید الساجدین کا واسطہ، خاطری نے مجلس بانیہ نے مجلس سمیت ہر مومن مومنہ کو ہر مصیبت و پریشانی سے محفوظ فرما، سکینہ کے بابا کے اس کٹے سر کا واسطہ، حاضرین اور بانیہ نے مجلس کے خاندان کے تمام مرحومین اور کلبوا کے مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما. پروردگارا حسین کے بچوں اور سکینہ کی بھوک پر پیاس کا واسطہ، صاحبان ایمان کو خصوص روزگار کی ہر پریشانی اور مصیبت سے محفوظ فرما. خداوندہ مشکل کشا علی کی مشکل کشائی کا واسطہ، ان کے ماننے والوں اور حاضرین مدرس کو ہر آج خصوصاً ایک برادر ایمانی نے خصوصی التماس کی ہے اپنی حاجتوں کے لیے، انہیں قبول فرما. پروردگارا ہے بیٹے اثار کے اس امتحان کا واسطہ، ہمارے بعض بچوں نے بعض نوجوانوں نے کچھ امتحان دیے، انہیں اس امتحان میں اور ہم سب کو آخرت کے امتحان میں کامیاب فرما. ظہور امام میں تاثیر فرما. ماتم حسین.